رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آئے یہ مبارکہ اور سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس سورہ مبارکہ کی پیغام الہی سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے۔ انشاءاللہ آپ سب علم و عمل میں اس آیت پر، اس سورہ پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ظاہر عمل کے درجات ہے، معرفت کے درجات ہے، جتنا بالا تر اور جتنا بہتر، جتنے گہرائی میں بیشتر، اتنا ہی اس خوان نعمت سے، فیض الہی سے بیشتر اور بہتر استفادہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے بعد فرماتے ہوئے العصر قسم ہے۔ اب عصر سے مراد مختلف معنی کیا گیا ہے، ان سارے معانی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ سب سے مناسب معنی جو مفسرین نے بھی انتخاب کیا ہے، عصر کا معنی زمانہ۔ عصر، ہمارا عصر یعنی ہمارا زمانہ۔ زمانہ کو عصر کہتے ہیں، ایک معنی عصر کا، اور یہ معنی زیادہ مناسب ہے ان آیات کے، اس عصر کے بعد جو آیات آ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو بعد کے آیات قرینہ بنتا ہے کہ عصر سے کون سا معنی ارادہ کیا گیا۔ خدا قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم عربی ادب میں وہاں پر قسم کا استعمال ہوتا ہے جہاں پر سننے والے شک کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، وہاں پر اس کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا۔ قسم کھاتا ہے زمانے کے ساتھ۔ انا بھی عربی زبان میں تاکید کے لیے، قسم بھی تاکید کرنے کے لیے، انا بھی تاکید کرنے کے لیے۔ تاکید وہاں پر کیا جاتا ہے جب لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو، تو بولنے والا زیادہ تاکید کرتا ہے کہ تمہیں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان بے شک، یقیناً، تحقیقاً، ضرور۔ ان کا معنی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت، سارے انسان خسارت میں۔ لفی لام جو ہے یہ بھی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ تین تاکید کے الفاظ لایا ہے کیونکہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا عمل کہتا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ عمل کے علاوہ زبان بھی کہتی ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تین دفعہ خدا تاکید فرماتا ہے۔ ایک رحم دل، شفیق اور مشفق، ناصح باپ جب نصیحت کرتا ہے تو ہر ذریعہ اپناتا ہے تاکہ سننے والے پر اچھا اثر کرے۔ زمانے سے قسم کھانا، زمانے کی کیا خصوصیت ہے؟ حقیقت میں زمانہ وہ سرمایہ ہے جو انسان کے پاس، ہر انسان شکم مادر سے باہر آتا ہے خالی ہاتھ، علم سے بھی خالی، لا تعلمون شیئا، ہر چیز سے خالی آتا ہے، لیکن زندگی لے کر آتا ہے، عمر لے کر آتا ہے، زمانہ لے کر آتا ہے۔ تو زمانہ وہ سرمایہ ہے جو خدا نے ہر انسان کو عطا کی ہے. فرض کہ فوراً مر جائے تو ظاہر خدا اس سے بازخواست بھی نہیں کرے گا. آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خسارت میں جا رہے ہیں. تو جو خسارت میں جانے والے ہیں ان کے پاس ایک سرمایہ ہے خسارت نہ کرنے کے لیے, نقصان نہ ہونے کے لیے, گھاٹے میں نہ جانے کے لیے ایک سرمایہ ہے. وہ سرمایہ کیا ہے؟ والے وقت ہے, زمان ہے, عمر ہے. اب اس سرمایہ میں سرمایہ سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے اصول ہے, قواعد ہے. آپ جانتے ہیں کہ علم کا نام ہے فلسفہ تاریخ. ایک ہوتا ہے علم تاریخ, ایک ہوتا ہے تاریخ نقل, تاریخ واقعات, دوسرا تاریخ علمی, تیسرا فلسفہ تاریخ. فلسفہ تاریخ میں انہی اصولوں کے بارے میں بحث ہوتا ہے جن جو کامیابی کے اصول ہیں, ناکامی کے اصول ہیں. ازل سے ابد تک, اگرچہ انسان نہ ازل سے ہے نہ ابد تک ہے, لیکن اگر فرزن ہوتا تو ازل سے ابد تک کامیابی کے اصول کیا ہے, ناکامی کے اصول کیا ہے. تو زمانے ایسے ہی نہیں ہیں بلا نظم, اس میں اصول ہے. کامیاب ہونا چاہے کیا کرو, کامیابی کے اصولوں کو پہچان لو. ایک طالب علم کامیاب ہونا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ محنت کرو, صحیح سکول میں جاؤ, اچھے استاد کے پاس جاؤ, محنت کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کے اپنے اصول ہیں, ناکامی کے اپنے اصول ہیں. تو مولا نصیب بلاغت میں ہے وہ انی لاظنہ ان ہؤلاء سیدالون علیکم. مولا فرماتے ہیں میرے خیال یہ ہے شام والے آپ پر, کوفہ والوں پر غالب آئیں گے. جبکہ کوفہ مرکز خلافت اسلامیہ ہے, شام ایک صوبہ کا نام ہے, لیکن مرکز پر غالب آئے گا ایک صوبہ. وجہ, کامیابی کے اصول ان کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. لاجتماعہم علی باطلہم, وہ اپنے باطل پر متحد ہے. وتفرقکم عن حقکم, تم حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہو. باتباعہم امامہم, وہ اپنے رہبر کے, امام عربی زبان میں حکمران رہبر کو کہتے ہیں, چاہے حق ہو چاہے باطل ہو, وہ اپنے امام کے پیروی کرتے ہیں, امیر شام کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اور تم خیانت کرتے ہو اپنے امام کے ساتھ, اطاعت نہیں کرتے ہو. وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ پیش آتے ہیں, تم اپنے ملک میں امانت کے ساتھ پیش نہیں آتے. میں اگر کسی کو کوئی برتن دے دوں تو خوف یہی ہوتا ہے کہیں اس کی جو پکڑ ہے, بعض اوقات الگ ہوتا تھا نا برتن, آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کب کسی اور چیز میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو پکڑ سکے, اس کی پکڑ کی چوری کرنے کا خوف ہوتا ہے. اس حد تک بہت کم قیمت کی چیز ہے, لیکن اتنے بھی اعتماد نہیں ہے. تو کہ ایسی قوم جو اتنے زیادہ خیانت کرنے والے ہیں, دوسری وہ قوم جو امانت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہوئے, اس پر غالب نہیں آ سکتے. ابھی مغرب اور ہمارے فرق بھی یہی ہے نا, ہم مسلمان ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, تاریخ ہے, سب کچھ ہے, نماز ہے, مسجدیں ہیں, مازنہ ہے, لیکن وہ متحد ہے, ہم پراکندہ ہیں. مغرب والے متحد ہیں, ہم پراکندہ ہیں. مغرب والے اپنے سیاسی نظام کی پیروی کرتے ہیں, ہم اپنے سیاسی نظام سے بیشتر, ابھی غلط صحیح اپنی جگہ پر, اپنے سیاسی نظام سے بیشتر مغرب کی پیروی کرتے ہیں. ابھی دیکھیے, ہم اس سیاسی مسائل میں تو بہرحال کوئی حق نہیں, کوئی باطل نہیں, مکس ہے سب. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاست مدار سب امریکہ کی تعریف کرنے لگے, تھوڑا شرم بھی نہیں آتی ہے. کیا ہے یعنی, اور یعنی ہم باہر والوں کے زیادہ کیا پیروی کرتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ کس ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنے ملک میں. اس کی جو بھی وجہ ہو, قانون مضبوط ہے, لوگ باشعور ہے, سب سے زیادہ وجہ مغرب میں قانون کی مضبوط ہے, قانون کی حکمرانی ہے. تو لیکن آپ کے یہاں کیا ہے, سب گڑبڑ کرتے ہیں, کارخانہ والے، ملازم، چاہے عہدہ دار، جو بھی جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہو گڑبڑ کرتے، جس کے پاس بھی ہو، البتہ صوفی سا تو نہیں، کچھ دیندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن غالباً معاشرے کی یہی حالت ہے. تو ظاہر ہے ایسا معاشرہ شکست کھائے گا. مولا اہل کوفہ سے فرماتے ہیں، میں علی تمہارا امام ہوں، میرے بعد امام حسن ہے، لیکن جب کامیابی کو اصولوں کو نہ اپناؤ تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم. یہ بھی اصول میں سے ایک اصول ہے کامیابی کے. خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر تبدیلی نہ لائے. آپ چاہتے ہیں طاقتور ملک بنیں، پہلے آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، پھر آپ کا ملک طاقتور ملک بنے. ہمارے بعض سیاست مدار کہتے تھے، چند سالوں میں نے سنا، پاکستان میں انقلاب کی ضرورت ہے. اب انقلاب کون لائے گا؟ آپ ایک آدمی کی نشاندہی کرو، یہ آئے گا صحیح کام کرے گا. نیچے کہ چپڑاسی سے لے کر بنگی سے لے کر اوپر تک کوئی بھی آئے، یہی بے ایمانی ہے. جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک قوم میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ملک، قوم، اجتماع، معاشرہ انہی افراد کے مجموعہ کا نام ہے. افراد صحیح نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. کم از کم جو ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں وہ کم از کم قابل اعتماد ہو. اتنی تعداد میں قابل اعتماد لوگ ہو جو ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں. تو یہ اصول ہے کامیابی کے. مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں کامیابی کے چار اصول ہیں. مولا کی فرمائش کے ترجمہ یہ ہے، انما یستدلوا علی ادبار الدول باربع، حکومتوں کے جانے کا، نعمتوں کے جانے کا. دولت حکومت کو بھی کہتے ہیں اور نعمت کو بھی کہتے ہیں. دولتن بین الاغنیاء کہتے ہیں نا، تاکہ یہ مال صرف اغنیاء کے درمیان، قرآن میں ہے، گھومتا نہ رہے، غریبوں تک بھی کچھ پہنچ جائے. تو مولا فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے چھن جانے کے چار عوامل ہیں. ایک، تضییع الاصول والتمسک بالفروع. پہلے یہ کہ اصول کو، بنیادی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. کسی معاشرے کے ترقی کے، ترقی چاہے روحانی ہو چاہے دنیاوی ہو، ترقی کے جو اصول ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں. فرعی باتوں کو اپنا لیتے ہیں، جو اصلی باتیں ہیں اس کو نظر انداز کر کے فرعی باتوں کو اپنا لیتے ہیں. تو اصلی باتوں کو نظر انداز کرنے والے حکومت سے بھی محروم ہو جائیں گے، دولت سے بھی محروم ہو جائیں گے، نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. یہ جملہ آپ کی خدمت میں میں عام طور پر مثال دیتا ہوں اس مولا کے فرمان سمجھنے کے لیے. بہلول کے پاس جنید بغدادی تھا، بہت بڑا عارف، بہلول بھی تو عارف تھا، اس کے پاس گیا تاکہ نصیحت لے لے. کہا مجھے نصیحت کرو. کہا کہ تم کیسے کھانا کھاتے ہو؟ کہا کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے سکھاتا ہوں، اپنے سامنے دیکھتا ہوں، دوسروں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہوں کیا کھاتے کیا نہیں کھاتے. خلاصہ جو آداب ہے کھانا کھانے کا وہ بتایا. تو اٹھ کر چلا کہ تمہیں کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے. وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا، کیونکہ بہلول نے ظاہراً آپ اپنے آپ کو پاگل جیسا بنایا تھا اس زمانے کے خطرات کی وجہ سے. امام اور امام کے ساتھ دینے والوں کے لیے بہت ہی خطرات تھا، ہارون کا زمانہ تھا. تو پھر جا کر اس کو پا لیا اور کہا کہ مجھے نصیحت کرو. پھر پانی پینے کے حوالے سے مختلف حوالوں سے پوچھا، پھر وہ بھاگ جاتا تھا. تمہیں پانی پینا بھی نہیں آتا، تمہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، تمہیں یہ بھی نہیں آتا. آخر میں اس کو پکڑ لیا، کہا کہ بتاؤ، آپ خود بتاؤ کھانا کیسا کھانا چاہیے. کہا کہ کھانے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ حلال کھاؤ. ہم ایسا بہت ہوتا ہے نا، فرعی چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ خیال رکھو، لیکن جو اصل ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، بنیادی جو چیز ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. فرماتے تمس تضیع الاصول، ضائع کرنا، اصول کو. یہ باعث بنتا ہے کہ قوم طاقت سے بھی محروم ہو جائے اور دولت سے بھی مال سے بھی محروم ہو جائے. یہ اب اس کے لیے ظاہر ہے قوم سمجھدار ہونا پڑے گا, عالم ہونا پڑے گا, تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا, عاقل ہونا پڑے گا تاکہ سمجھ سکے ہماری اصولی باتیں, بنیادی باتیں کیا ہے, اصول بنیاد بنیادی باتیں کیا ہے, اہم باتیں کیا ہے, نمبر ایک مسائل کیا ہے, وہ سمجھ سکے اور سمجھ کر ان کو اولیت دے دے, ان پر عمل کرے. یہ ایک اہم چیز ہے. اور عام طور پر ہم اب یہاں پر مولا فرماتے ہیں ایک وجہ اصول کو ضائع کرنا, دوسرا وجہ یہ کہ تمسک بالفروع, فروعات کو لینا, فرعی مسائل کو لیتے ہیں, فرعی غیر اہم مسائل کو لیتے ہیں, یہ بھی پسماندگی کے وجہ ہے, دولت سے محروم ہونے کے وجہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی اصول کو ضائع کرے, فروع کو بھی نہ لے لے, تو ایک دن بیدار ہو جاتا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. سمجھ میں آتا ہے نا, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, اسی لیے بیدار ہو جائے گا, بہت جلدی بیدار ہو جائے گا. لیکن اگر اصول کو نظر انداز کیا, فرعی باتوں کو لے لیا, بڑا خوش ہوتا ہے. دیکھیں مقصد حسین کو نظر انداز کرتے ہیں, غم حسین کو مناتے ہیں. مقصد حسین نے خون دیا اس مقصد کے لیے, اس کو یاد نہیں کریں گے, بڑے خوش ہے کہ ہم کیا غم حسین منا رہے, خدا پیغمبر جبرائیل اہل بیت سب ہمارا مقروض ہے. یعنی صریحا نہ کہے, زبان حال یہی ہے. یعنی اصلی باتوں کو نظر انداز کرنے کے بعد فرعی باتوں کو جب پکڑ لیتے ہیں, یہ مثال میری طرف سے ہے, آپ ہر آدمی سوچ کر اصلی فرعی اپنے گھر کے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے, سکون کے مسائل میں, کارخانے کے مسائل میں, مسجد کے مسائل میں, ملک کے مسائل میں, قوموں کے سارے مسائل میں اصلی اور فرعی بات سمجھ میں آنا. بس بلڈنگ لے لیجئے, بلڈنگ کے بنیاد نہ بنائے, اوپر خوبصورت بنائے تو پوری بلڈنگ منہدم ہو جائے گی. اصل کو نظر انداز کر کے فرع پر توجہ دے. تو فرع پر توجہ کی وجہ کیا بنتا ہے؟ کبھی انسان بیدار نہیں ہوتا ہے. میں تو کام کر رہا ہوں, میں تو ٹائم دے رہا ہوں, شب روز ٹائم دے رہا ہوں, تو کبھی بیدار نہیں تھا. اگر فرع کو نہ لیا ہوتا تو بیدار ہو جاتا, بھائی میں نے کیا کیا ہے, اپنے مقصد زندگی کو میں نے ضائع کی ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. تو فرعی مسائل, فرعی سے مراد فقی فرعی نہیں ہے, فرعی سے مراد غیر اہم مسائل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے غافل رہتا ہے ہمیشہ. اصلی سے اصلی کو ضائع کرنا, غیر اہم مسائل میں اپنے کو مصروف رکھنا, یہ جو گانا ہے, میوزک ہے, خود چیز حرام حرام ہے. لیو ذلہ قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ آپ کو راہ خدا سے غافل کرتا ہے. دین اصلا انسان کو مقصد زندگی سے غافل کرنے والے تمام چیزوں کے مخالف ہے. انسان کے عقل کو مشغول کرنے والا, یعنی عقل کو غافل کرنے والی تمام چیزوں کے مخالف ہے, انسان کو مقصد زندگی سے دور کرتا ہے. تو ایک اہم, تو فرمایا کیا, یہ اصول ہے, اہم باتوں کو نظر انداز کرنا, غیر اہم باتوں سے چمٹ رہنا, تو کبھی یہ قوم بیدار نہیں ہو سکتی. نعمتیں چھن جائے گی, حکومت چھن جائے گی, پوری قوم غلام بن جائے گی. اور قرآن فرماتے تقدیم تاخیر الافاضل, اپنے قوم کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر جو فاضل لوگ ہیں, صاحب فضیلت ہے, قابل لوگ ہیں, شائستہ لوگ ہیں, ان کو پس پشت ڈالتے ہیں, نالائق لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں. آپ کارخانے لے لو, سکول لے لو, مسجد لے لو, شہر کے بلدیہ لے لو, صوبہ لے لو, جو بھی ہو, ہر جگہ پر کیا ہے, افاضل کو پس پشت ڈالنا, نظر انداز کرنا, ان کو کوئی مقام نہیں دینا, یہ باعث بنتا ہے یہ قوم کیا ہو جائے, قدرت سے بھی محروم ہو جائے, حکومت سے محروم ہو جائے, دولت سے محروم ہو جائے. یہی داستان بھی ہماری داستان ہے نا, اقتدار پر جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں, فاضل لوگ ہیں. فاضل کون ہوتا ہے؟ جو فکری لحاظ سے بھی قابل ہو, عملی لحاظ سے بھی قابل اعتماد ہو, چور کو تو کوئی فاضل نہیں کہتا ہے، صاحب فضیلت، فضیلت ہونے کے لحاظ سے فکری اور عملی دونوں حوالے سے قابلیت ہو. اور چوتھا کیا ہے؟ تقدیم الاراذل، اراذل کو آگے کرتے ہیں، پس لوگوں کو آگے کرتے ہیں. رذل کے جمع اراذل ہے، پس لوگوں کو آگے کرتے ہیں. اس یہ بھی ایک وجہ ہے، چار وجہ امام نے بتایا. کیوں وجہ یہ چوتھا وجہ ہے فرماتے، کیونکہ اگر آدمی افاضل کو پس پوش ڈالا، لائق لوگوں کو نظر انداز کیا، تو مشکلات میں جب گر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے، بھئی ہم مشکلات میں پھنس گئے کیونکہ ان قابل لوگوں سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ناقابل لوگوں کو جب آپ نے اقتدار دیا، کارخانہ، یونیورسٹی، کالج، سکول، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، سب کس کے حوالہ کر دیا؟ ناقابل لوگوں کے حوالہ کر دیا. تو سمجھ رہے ہیں آپ تو کام کر رہے ہیں، میں تو کام کر رہا ہوں، مدرسہ ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، شہر ہے، فرض کیجئے اسمبلی ہے، اور ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے، لیڈر ہے، ذمہ دار افراد ہے، تو کبھی بیدار نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں کچھ مشکل اور ہے، ورنہ ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. جیسا دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں گے، جیسا امریکہ میں ہے ویسا ہمارا نظام بھی ہے، جیسے انگلینڈ کے سسٹم ہے ویسا ہمارا بھی سسٹم ہے، تو کوئی کمی ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ذاتا نالائق لوگ ہیں، جیسا مغرب والے ہمیں یہی سمجھاتے، تم بالذات نالائق لوگ ہو، ہم مغرب والے اعلیٰ بندروں سے وجود میں آئے ہیں، تم لوگ پس بندروں سے وجود میں آئے ہو. تو یہ لیکن اگر کیا ہے، یہ جگہ خالی رکھے، یہ مقامات خالی رہے، یہ مناسب خالی رہے، تو خود بخود لوگ بیدار ہو جائیں گے، لائق لوگوں کو یہ مقام دیں گے. تو یہ اصول ہے کامیابی اور ناکامی کو. اصول مولا فرماتے، انما یستدل علی ادبار الدول باربع، چار چیزوں کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں، دلیل لا سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ نعمتیں چھن جائیں گی، حکومت چھن جائے گی، مال دولت چھن جائے گی. وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اصول کو ضائع کرنا، فروع سے متمسک رہنا، افاضل کو پس پوش ڈالنا، رذل پس آدمیوں کو اقتدار کرنا. مسلمان ترقی سے تنزل کی طرف کب آنا شروع ہوا؟ جب فاضل شخصیت کو نظر انداز کیا اور جاہل کو اس فاضل کے جگہ پر لایا، اسی وقت سے مسلمان معنوی لحاظ سے پیچھے کی طرف گیا نا. ممکن ہے سیاسی لحاظ سے کچھ عرصہ چلے، اور سیاسی لحاظ سے بھی اگر نالائق آ جائے، اس حوالے سے بھی پیچھے جائے گا. تو یہ زمانہ، وہ سرمایہ ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے، سب کو دیا ہے. اس میں امیر غریب کے درمیان ذرہ برابر فرق نہیں ہے. دنیا کمانے میں وسائل مختلف، کسی کے پاس بہت سرمایہ ہے، بہترین سکول میں بچے کو ڈال سکتا ہے، بہترین یونیورسٹی میں اس کو پڑھا سکتا ہے، پھر واپس آئے گا تو بہترین کیا ہے کوئی عہدہ دلوا سکتا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے ذرہ برابر فرق نہیں ہے. پیغمبر فرماتے جب جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ، بہت سخت راستہ، قدیم زمانے میں آپ دیکھتے پہاڑی راستہ ہے، دامن کوہ ہے، تنگ جگہ ہے وغیرہ، آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ابھی ہے جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ان تمام ثوابوں میں شریک ہے، جو ثواب ہمیں ملیں گے وہ ان کو بھی ملے گا. تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، راستے قدیم زمانے کی سفر کی صحبتیں، اور وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر. فرمایا ان کی تمنا تھی، وہ چاہتے تھے اس جنگ میں شرکت کرے، لیکن مجبوروں کی وجہ سے نہ کر سکے، مجبوریوں کی وجہ سے نہ کر سکے، اس لیے ہمارے برابر ثواب کے مستحق ہوتا ہے. دینی لحاظ سے ایک لمحے میں ایک ہزار سال کا فاصلہ طے کر سکتے, ایک لمحے میں حور نے کیا پہ کیا ہے طے کیا, ایک لمحے میں جنت و جہنم کے سفر کو طے کیا, جہنم سے جنت کی طرف آ گیا. تو اس حوالے سے کامیابی کے ساتھ, یعنی یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے, ایک لمحہ بھی سعادت کا باعث, ایک لمحہ بھی شقاوت کا باعث, یہ عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے. حتیٰ ہمارے قرآن مجید میں بھی دیکھیں, قرآن مجید جو معجزہ قرار پایا اس کے مختلف پہلو, کم از کم 11 پہلو علامہ طباطبائی گنتے ہیں. عام لوگ تو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے معجزہ سمجھتے ہیں, علامہ 11 پہلو گنتے ہیں. اب ایک نقطہ یہ ہے قرآن میں, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حروف سے بنا ہے نا, حروف عربی زبان میں کتنے, 27 یا 28, تھوڑا سا اختلاف, الف اور حمزہ کو الگ شمار کریں گے 28 ہو جائے گا, ایک شمار کریں گے 27 ہو جائے گا. تو یعنی کیا مطلب یہ کہ یہ قرآن معجزہ ہے, اور کس سے بنا ہے, حروف سے. یہ حروف تم سب کے پاس ہے, لیکن تم سب کے پاس ہوتے ہوئے اس جیسا نہیں لا سکتے, سب کے پاس وسیلہ ہوتے ہوئے نہیں لا سکتے. معجزہ ہونے کی بہترین دلیل یہ ہے. البتہ بشر کے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ وسیلہ سب کے پاس ہے. اسی طرح سے یہ عمر ہے, سب کے پاس ہے, کوئی شکایت نہیں کر سکتا قیامت کے دن, خدایا مجھے کم عمر ملی, نہیں, ایک منٹ بھی کافی تھا سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ سرمایہ انسان کے پاس ہے, اس سرمایہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور والعصر, زمانے سے قسم کھانے کے معنی یہ ہے کہ تو یہ سرمایہ تمہارے پاس ہے, کل پرسوں کے لیے مت چھوڑو. وہ آپ سوچیں گے بھائی ایک منٹ کافی ہے, عمر صاحب نے کیا کہا, کہا کہ سأتوب الی الرحمن من سنتین, کہ تو مرنے سے ایک دو سال پہلے توبہ کروں گا. یہ غلط سوچ ہے, کیوں, اتنا بڑا جرم کرنے والے توبہ نہیں کر سکتا, وہ جانور بن جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے, خود شیطان بن جاتا ہے, پھر پشیمان نہیں ہوتا ہے, کیوں توبہ کرے گا. اسی لیے اس ہمارے احادیث میں ایک لمحہ اگر آپ پشیمان ہو گئے, یہ سنہری موقع ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور خدا کے درگاہ میں توبہ کرو. توبہ صرف گناہ کے ذریعے ہونے کے درجہ بالا تر جانے کے لیے بھی توبہ کرنا ہے. پیغمبر توبہ کرتے تھے, انی لاستغفر اللہ 70 مرہ, ہر روز 70 مرتبہ پیغمبر استغفار فرماتے, درجۂ بالا تر اور بالا تر, درجۂ بالا تر کی کوئی حد نہیں ہے نا, خدا لا متناہی ہے, خدا لا محدود ہے, خدا کے تقرب حاصل کرنا, اس لا محدود سے تقرب کے درجات بھی لا محدود ہے. تو سورہ والعصر میں یہی پیغام ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے, اس کو ضائع ہونا نہ دے. ان الانسان لفی خسر, لیکن سرمایہ ہونے کے باوجود انسان خسارت میں, تجارت کر رہا ہے لیکن خسارت میں, خسارت میں. خسارت کہاں پر صدق آتا ہے, جہاں تجارت ہو رہی ہو, تجارت میں خسارت ہوتی ہے. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارت میں. تجارت کرنا چاہیے خدا کے ساتھ, خدا کہتا ہے تمہاری عمر میری طرف سے, تمہارے جسم میری طرف سے, تمہارا روح میری طرف سے, سب کچھ میری طرف سے, لیکن میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. میرا مال ہے لیکن میں نے تمہیں دے دیا, تم اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو تمہارے پاس جو مال ہے بہرحال معیوب ہے, خدا کے پاس بے عیب ائمہ ہے, انبیاء ہے, باقی انسانوں میں کچھ نہ کچھ نقص ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے بدلے میں بے عیب جنت تمہیں دوں گا. ہم جب کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں قابل اعتماد آدمی ڈھونڈتے ہیں, ورنہ دھوکہ کھاتے ہیں. تمہارے ساتھ تجارت کے لیے, تم سے مال خریدنے کے لیے, تمہاری جان خریدنے کے لیے, تمہاری عمر خریدنے کے لیے کون ہے, یا میں ہوں یا شیطان ہے, یا شیطان کے ساتھ تجارت کرو یا میرے ساتھ, کوئی اور تو نہیں ہے نا, یا شیطان خریدار ہے یا خدا خریدار. خدا سے بڑھ کر امین کون ہو سکتا ہے؟ شفیق بھی ہے امین بھی ہے اور عیب و نفس سے بالا تر مال دیتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ جو مال اس انسان کے پاس ہے اس میں عیب و نفس ہے, میں نے اس کو اس طرح سے خلق کیا ہے. ایک لطیفہ ایران میں مذاق سے کہتے ہیں, مذاق سے بناتے ہیں جو لڑکے بناتے ہیں نا جو غریب جملات, کہتے ہیں کہ خدا جو امتحان لے گا عالم آخرت میں, جو سوالات کرنے والا ہے وہ سوالات اوٹ ہو چکا ہے, جو ہم ہوتے ہیں نا ہزاروں سال سے لوگوں کے پاس آ گیا ہے لیکن اب تک فیل ہو رہے ہیں لوگ. سوال اوٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تیاری کر کے پاس ہو جائے, لیکن حقیقت یہی ہے. تو قرآن میں سنت میں دین میں انسان کے لیے کہا انسان خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے, یہ ایک. دوسرا انسان یعنی کئی کام انسان کر رہا ہے, ایک تجارت کرتا ہے, دوسرا انسان کا ہدف تجارت کے علاوہ کیا ہے؟ محبت خدا ہے, سفر محبت کے سفر میں ہے, عشق خدا کے سفر میں ہے. انسان کو دین نے مسافر بھی کہا ہے, قرب خدا کے صراط المستقیم پر گامزن ہے اور سفر کرتے ہوئے خدا کی طرف جا رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. اس دنیا میں ہم مجاہد بھی ہیں, جہاد اکبر اور جہاد اصغر, پوری زندگی جہاد میں گزار رہا ہے. یعنی اپنی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا. اس دنیا میں ہم تزکیہ بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں, عیوب سے نواقص سے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں, اپنے آپ کو رشد دے رہے ہیں. تزکیہ پاک کرنا, رشد دینا. اسی طرح سے مہاجر انسان, ہجرت, کسی چیز کو چھوڑ کے جانا, یعنی نفس امارہ کو, نفس حیوانی کو چھوڑ کر خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے انسان. مہاجر ہے الی ربی, خدا کی طرف. کئی عناوین لیا ہے انسان, تم مہاجر ہو گندیوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف آنے والے, مسافر ہو صراط مستقیم کے شاہ پر راہ پر گامزن ہو, عاشق خدا ہو, معشوق کی طرف آگے بڑھ رہے ہو, اور یہ تمام جہاد اکبر میں تم مصروف ہو, مجاہد ہو تم, مجاہد غافل نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم, ان میں سے ایک اس سورہ میں جو فرماتا ہے کہ تم خدا کے ساتھ تجارت کر رہے ہو, تجارت اور بہترین تجارت, بہترین مال. حدیث میں مولا فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها, تمہارے نفسوں کی قیمت نہیں ہے مگر جنت ہے, اس سے کمتر پر نہ بیچنا. قیمت یہ, اس سے کمتر پر بیچا نقصان ہوا نا, مال اپنی قیمت سے کمتر پر آپ نے فروخت کیا تو نقصان ہے. دوسری حدیث میں ہے لیس لابدانکم ثمن, تمہارے بدن کی ثمن جنت ہے, روح کی ثمن جنت لقاء خدا ہے. روح کی ثمن کیا ہے؟ جنت لقاء خدا ہے. بدن کی ثمن جنت مادیات ہے, جو البتہ مادیات دنیا کے مادیات کی طرح نہیں ہے, وہاں پر اعلیٰ ہے, جس جنت میں کی تعریف قرآن میں, قرآن میں بھی جو لمن خاف مقام ربہ جنتان, جو اپنے رب کے مقام کا خوف رکھتا ہے, مقام خدا کا خوف ہے, اس کے لیے دونوں جنت ہے, جنت مادی بھی جنت معنوی بھی. ظاہر ہماری روایات میں ہے کوئی امام پر سید الشہداء پر گریہ کرے قیامت کے دن کیا ہے, ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. وہی جنت, میرا اپنے خیال یہ ہے کہ جنت مادی مراد ہے, ورنہ معنوی جنت میں جو معرفت اہل بیت کو ہے اس درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. دیکھو مثلاً ایک بہت بڑا سائنسدان لے لیں, اس کے پاس جو معلومات ہے وہ مجھے بتایا کہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, بور ہو جاؤں گا, دیکھتے دیکھتے نہیں آئے گی. یعنی جو معنوی جنت ہے وہ اس کی معنویت کے برابر ہوتی ہے, کمتر معنویت والا اس جنت سے لطف ہی نہیں اٹھا سکتا ہے. دیدار خدا سب کو نصیب ہوگی وہاں پر، ایسی بات نہیں، لیکن دیدار خدا کے درجات ہے. خود ائمہ اطہار دنیا میں دیدار خدا سے فیضیاب ہوتے تھے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں دنیا میں ہر ایک پردہ ہے دنیا میں، وہ جو آخرت میں جس دیدار کے وہ فیضیاب ہو جائیں گے، دنیا میں اس طرح سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا کی خصوصیت یہ ہے ایک ہلکے سا پردہ ہوتا ہے، آخرت کے برابر زیارت خدا ممکن نہیں ہے. جیسے ہماری روایات میں ہے کہ شہید کو جو خدا کچھ جو کچھ دیتا ہے، گنتے گنتے آخر فرماتا ہے زیارت خدا اسے نصیب ہوتی ہے. وَإِنَّهَا لَرَاحَةُ كُلِّ نَبِيٍّ وَوَلِيٍّ، اور زیارت خدا ہر نبی اور ولی کے سکون کا ذریعہ ہے، ہر نبی اور ولی کے سکون کا ذریعہ. زیارت دعائے کمل میں کیا فرماتا مولا، الٰہی حبنی صبرت علی نارک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا فرض کرو میں نے تیرے نار پر صبر کیا، آگ پر صبر کیا، جہنم کی آگ پر صبر کیا، لیکن تجھ سے جدائی پر صبر نہیں کر سکوں. وہ معنوی والے کے درجہ بہت بلند تر ہے، اب اس کا حد ہم بیان ہی نہیں کر سکا، ہمارے صلاحیت سے بالا تر، لیکن اتنا دین سے پتہ چلتا ہے کیا ہے، جنت معنوی، لقاء اللہ کی جنت، رضوان من اللہ اکبر. خود خدا کہتا ہے سب سے بڑی نعمت رضوان الہی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر مادی جنت، جس جنت میں کہتے ہیں درخت ہے، نخل ہے، قصور ہے، حور ہے، غلمان ہے، سب کچھ ہے یہ، اور آپ تمہارے جسم کی قیمت، تو جسم کو خدا کے راہ میں دیا ہے اس کے لیے یہ جنت ہے، تمہارے روح کے لیے جو جنت ہے وہ کیا ہے، لقاء اللہ ہے. روزہ کے بارے میں کہ روایت ہے، معروف روایت کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا جزا دیتا ہوں، میں خود اس کا جزا دیتا ہوں. اس کا ایک معنی یہی ہے کہ خاص مقام ہے روزہ کے لیے، فرض کے ملک کے انعام دیتا ہے، وزیر اعلیٰ دیتا ہے، گورنر دیتا ہے، یہ وہ، اب آخر میں ایک قسم کے انعام ہے جو ملک کا وزیر اعظم دیتا ہے. یہ کس بات کی علامت ہے، سب سے زیادہ اہم ہونے کی علامت ہے، خدا خود دیتا ہے. اور بعض بزرگان فرماتے ہیں کیونکہ قدیم زمانے میں جو ہے زبر زیر تو نہیں ہوتا تھا، نہیں لکھتے تھے، اس لیے اجزی ہو سکتے اجزا ہو، اجزی میں جزا دیتا ہوں، اجزا میں خود جزا ہوں، یعنی روزہ دار کا جزا میں خود ہوں، خدا مل جائے گا، لقاء اللہ اسے نصیب ہوگی. یہ تو بس انسان کی قیمت جنت ہے، جنت سے کمتر پر فروخت کیا، جنت معنوی جنت مادی دونوں کمتر پر فروخت کیا تو کیا ہے، خسارت میں. ان الانسان، بے شک سارے انسان خسارت میں، الا الذین، راہ بتایا، ایک گروہ خسارت سے باہر ہے، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان لایا. ایمان کیا ہے، ایمان میں ایک علم کی ضرورت ہے. مثلا ایمان کے تو جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ تو واضح ہے، ماننا ہے، جاننا ہے، جن چیزوں کا عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، یعنی اس کو خدا، خدا کو ماننا ہے، عقیدت پیدا کرنا ہے. لیکن نماز میں کیا ہے، جاننے کے بعد عمل کرنا ہے. فروع دین اصول دین میں یہی فرق ہے نا، اصول دین عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، فروع دین عمل کرنے کی چیز ہے. بہرحال اور بھی فروقات ہے، اصول دین خدا کا کام ہے، فروع دین بندے کا کام ہے. جو کام خدا کا، توحید بتانا، نبوت بتانا، امامت بتانا، معاد بتانا، کس کا کام ہے، خدا کا کام ہے. لیکن نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کس کا کام ہے، بندے کا کام ہے. بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا، سب پر عمل کرنا ہے، سب کو اپنانا ہے، کیونکہ اصول ہو یا فروع ہو، سب کے سب دین ہی کہے، سب کے سب دین ہی کہے، اور سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اصول جڑ ہے، فروع اس کے شاخے ہے، اور جڑ شاخے میں بہت مضبوط رابطہ ہے. اگر جڑ خراب ہو جائے شاخے خراب ہو جائیں گے، اگر شاخے خراب ہو جائے جڑ پر بھی منفی اثر آہستہ آہستہ کرتا ہے. اسی لیے جناب شہزادی جو ہے جب شام میں دربار یزید میں پہنچی، یزید نے کفر و شرک کے الفاظ زبان پر جاری کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے ان الفاظ کی وجہ یہ وہی کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے, حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے وغیرہ. تو آپ نے فرمایا ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں وہ آخر میں کافر ہو جاتے ہیں. عمل کا اثر یہ ہے, انسان بڑے بڑے گناہ کرے تو کافر ہو جاتا. قرآن خود کہتا ہے, جناب سیدنا شہزادی نے وہاں پر یزید سے یہی فرمایا, ابھی جو تم کفر کے الفاظ جاری کرتے ہو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور دوسری طرف سے اگر عقیدہ کمزور ہو تو خود بخود عمل بھی کمزور ہو جائے گی, تو سمجھ میں آنے کی چیز ہے. تو آمن و ایمان لا, ایمان میں کیا ہوتا ہے, پہلا علم ہوتا ہے, جاننا چاہیے خدا ہے. جب جان لیں گے خدا ہے پھر ایمان لائیں گے. ایمان کیا ہے, جاننے کے بعد ماننا ہے. صرف جاننا ایمان نہیں ہے. فرعون کو کیا نام ہے, شیطان کو علم بہت تھا, مجھ سے تو کم از کم زیادہ علم شیطان کے پاس ہے, کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے. حضرت آدم خدا تو وحید, خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی, حضرت آدم نبی ان کے ساتھ بھی سامنے ہی تھا, جنت میں ساتھ گھومتے رہے. اور معاد کے حوالے سے کیا کہا, خدایا مجھے قیامت تک مہلت دو. پس معاد کو ایمان, تین اصول دین تینوں کو مانتا ہے وہ, اس کے باوجود کافر ہو گیا نا, وکان من الکافرین. اس سے پتہ چلتا ہے صرف جاننے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے, جاننے کے بعد اس کو ماننا ہے, دل سے ماننا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہو. اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے تاکہ مسلمانوں جیسا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے, صرف زبان سے کہنا بھی ظاہر ایمان نہیں ہے. زبان سے کہنا ہے, جس چیز پر ایمان لاتے ہیں اس کو زبان سے کہنا ہے, لیکن وہ ایمان نہیں ہے, وہ اظہار ایمان ہے, اظہار ایمان ہے. اسی لیے اس آیت میں کیا فرمایا, قل اسلمنا ولا, کیا ہے, قولوا اسلمنا ولما يدخل, تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گئے. دنیا میں مسلمانوں جیسا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا, لیکن ایمان تمہارے پاس نہیں ہے. منافق بنتا ہے زبان سے ہو عمل سے نہ ہو. سورہ منافقین میں کیا کہتا ہے, اذا جاءك المنافقون قالوا انك رسول الله والله يشهد ان ال, کیا ہے, انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون. یہ منافقین کہتے ہیں آپ خدا کے رسول ہیں, خدا بھی کہتا ہے آپ خدا کا رسول ہے, لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں, یعنی دل سے نہیں کہتے, زبان سے کہتے. اپنے خیال میں یہ ہے کہ یہ خدا کا رسول نہیں ہے لیکن ہم ایسا ہی کہہ رہے ہیں. تو زبان سے کہنے سے مومن نہیں ہوتا ہے, علم ہونے سے مومن نہیں ہوتا ہے. بلکہ ائمہ فرماتے ہیں, کئی اماموں سے خود پیغمبر سے یہ روایت ہے, ایمان کیا ہے, اعتقاد بالجنان دل سے ماننا, عمل بالارکان اعضاء و جوارح کے مطابق عمل کرنا, وہ اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا. اور ان تینوں میں اصل وہی دل والا ہے. عمل ایمان کا تقاضا ہے, اگر ایمان ہے تو عمل کریں گے. فرض کرے ایک آدمی آپ کے لیے میرے سامنے آیا پانی لا کر, تو کسی اور نے کہا بھائی اس پانی میں زہر ہے, میں اس کو شکریہ ادا کر کے اٹھا کر پیوں, تو یہ تو مذاق اڑانا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں تو کیوں پیتے ہیں؟ تو ایمان میں کیا ہے, عملی التزام بھی ضروری ہے, یعنی اس بات کے لازمہ کو عمل کرنے کی نیت کرنا. اور عمل ثمرۂ ایمان ہے, پورا عمل کرنا کمال ایمان ہے. اسی لیے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کو الگ بیان کیا, عمل صالح کو الگ بیان کیا. اور یہ ہمیشہ دونوں کو ساتھ ہے, یا تقویٰ کے نام سے یا مختلف نام سے, آمنوا واتقوا, آمنوا واحسنوا, مختلف عملی پہلو کو بیان کرتے ہیں. عمل اور ایمان لازمہ ہے, جب آپ کو ایمان ہے تو ضرور عمل بھی ہوگا, لازمہ ہے. تو عمل لازم ایمان ہے، ثمرے ایمان ہے، اور پورا عمل کرنا کمال ہے، ایمان ہے، اور ایمان دل میں، معارف کو ازتہ دل قبول کرنا یہ اصل ایمان ہے. اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اقرار ہے، باللسان بھی ضروری ہے، عمل بے ارکان بھی ضروری ہے. تو ایمان دل سے ماننا، علم دل سے ماننے کے لیے مقدمہ ہے. علم ہو تو آپ دل سے مانیں گے، علم نہ ہو تو دل سے کیا مانیں گے. اور اس دل سے جس بات کو مانتے ہو اس کو زبان سے اظہار کرنا اقرار باللسان ہے، اس پر عمل کرنا ثمرۂ ایمان ہے. بعض روایت میں فرمایا شرط ایمان ہے. تو یہ آمن و ایمان لانے والے پر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ توحید، نبوت، امامت، عدالت، صفات و خدا، معاد اور ان چیزوں پر ایمان لانے والے. عمل الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد تمام اعمال صالحہ انجام دینے والا. یہ میں نے کل بھی عرض کیا، پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جب بنتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل نہ کرے تو سزا ملے گی. ملک میں 10,000 قانون بھی ہو، ایک قانون کی خلاف ورزی کریں گے اسی وقت پولیس گرفتار کرے گی. بھائی میں نے 9999 پر عمل کیا، یہ ایک کتنی قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے تم گرفتار. یہ حکم نے عمل الصالحات کا معنی سارے اعمال صالحہ انجام دیا. ٹھیک ہے، عرض کے شفاعت وغیرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن شفاعت کے حوالے سے عرض کیا کہ شرط و شروط ہے اپنی جگہ پر. لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، نماز کو ہلکا سمجھنے والوں کو ہماری شفاعت نہیں مل سکتی، بہت سخت مسئلہ ہے. تو شفاعت کی، اور ظاہر ہے یہی کچھ شرائط ہے، لیکن شفاعت کے وعدہ بالکل ہے، لیکن ان کے پاس شیعہ بن کر پہنچ جائے. اور آمن و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دیا، کون سارے عمل صالح انجام دیا ہو تو ٹھیک ہے آپ نے ادا کیا عمل صالح. ہمیں ولایت تو شرط ہے نا، کیوں شرط ہے؟ ایمان ہے وہ ولایت، ایمان ہی. ایمان سے گزرنے کے بعد دیکھو آپ زیرو لکھو، 1-0، 2-0، 10-0، 1,000 زیرو لکھو، کوئی فرق نہیں. 1-0 دے دے یا 1,000 زیرو دے دے، نمبر اگر آگے پہلا تو 1-0 10 بنتا ہے، 2-0 100 بنتا ہے، 3 ہو تو 1,000 بنتا ہے. اگر پہلا نمبر ہے پھر زیرو آ جائے تو زر قیمتی ہو جاتا ہے. اگر نمبر کے بغیر زیرو آتا جائے، یہاں سے لاہور تک زیرو لکھتے جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایمان اور عمل کا ہے، ایمان ہو پھر ہر عمل قیمتی ہو جاتا ہے، ایمان ہو ہر عمل قیمتی ہو جاتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، عمل کی بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے. کہ کچھ لوگ عمل کی بڑی تحقیر کرتے ہیں، جبکہ خود سیرت معصومین کو دیکھیں آپ، معصومین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. معصومین، ٹھیک ہے معصومین کی عظمت کے کوئی لامتناہی عظمت ہو اپنی جگہ پر، لیکن معصومین ہمارے لیے اسوہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسوہ ہے تو انہوں نے عمل کیا ہے، عمل میں سب سے آگے تھے. یہ کیسے شیعہ کا معنی کیا ہے؟ پیرو کرنے والا نا. ٹھیک ہے مولا امیر المومنین کے برابر نہیں کر سکتے، مولا کے کیا ہے؟ طاقت، شجاعت، علمیت، مافوق طاقت بشر ہے. لیکن مولا نے اپنی طاقت کو استعمال کیا صرف رائے حق میں، اپنے علم کو استعمال کیا صرف رائے حق میں. ہمارے پاس علم آ جائے ایٹم بم بنائیں گے، طاقت آ جائے تو غریبوں کو کچل دیں گے. تو دیکھو کس، یعنی وہ جہاد، جس جہاد میں اہل بیت اپنی زندگی کو استعمال کرتے تھے خدائی جہاد میں، اسی کے حوالے سے ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے اصولوں میں، معیاروں میں، ورنہ ظاہر مکان ان کا مکان کیا ہوتا تھا؟ خشت و گل جو سادہ قدیم زمانے کے تھا اس کو، ابھی ہمارے لیے وہ ضروری، خود اہل بیت نے اس کو اس وقت قرار نہیں دیا، زمان کی تبدیلی کے ساتھ زمان کے نعمتوں سے استفادہ کرو، ترقی کرو روز بدو. مولا نے فرمایا اپنے اولاد کو وہ ہنر سکھاؤ جو تمہارے زمانے کو ہنر نہ سکھاؤ اولاد کو، اولاد کسی اور زمانے کے خلق ہوئے ہیں اس زمانے کے مطابق سکھاؤ، یعنی آگے بڑھنا ہے لیکن اصول کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ظاہر اہل بیت کی سیرت اسوہ حسنہ. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سارے عمل صالح، تواصل بالحق کیا، لوگ دوسروں کو بھی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، تواصل وصیت، وصیت تواصل جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو وصیت کرنا، وصیت یعنی سفارش کرنا، ایک دوسرے کو سفارش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا دوسرے کا ہوں، کیونکہ سفارش کے لفظ بھی اردو میں اور فارسی میں معنی فرق ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو تلقین کرتے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تواصل بالحق حق ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، بھائی حق کو اپنا حق یہ ہے، حق کی نشاندہی کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک تبلیغ دین ہے، ارشاد ہے، جاہل کو ارشاد کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، بے خبر کو آگاہ کرنا، تنبیہ الغافل، یہ وہی تواصل بالحق ہے، حق کی طرف دعوت دو، پورا معاشرہ حق سے آگاہ ہو جائے. ہماری بدقسمتی یہ کہ معاشرہ اصلا دین سے آگاہ نہیں ہے، ہمارا سب سے زیادہ کام ہوا ہے آزاداری پر لیکن امام کے مقصد سے بھی ہمارا پورا معاشرہ آگاہ نہیں ہے. وہی اصول کو چھوڑ کر فروع میں لگنا، یہی وہ جو اصل ہے اس کو نہیں بتاتے. تو حق جو ہے، تواصل بالحق یعنی حق بیان کرے دوسرے کو، پورا معاشرہ اگر حق ایک دوسرے کو بیان کرے تو کم از کم 70% حق سے تو باخبر ہو جائیں گے، پھر دھوکہ دینے والے دھوکہ نہیں دے سکیں گے، حق سمجھ میں آئے گا. حق جب ہے تو فطرتاً انسان حق کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ مفاد پرست لوگوں کے مفادات باطل کے ساتھ ہے، لیکن عام طور معاشرے لوگوں کے مفادات حق کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی وزیر بننا چاہتا ہے، صدر بننا چاہتا ہے، اس کے مفادات دانڈلی کے ساتھ، لیکن ہمارے مفادات کیا ہے؟ صحیح آدمی اقتدار پر آنے کے ساتھ. تو معاشرے کے اکثریت کے مفادات کس میں؟ حق کے ساتھ ہے. ان کے دنیاوی مفادات بھی حق کے ساتھ، اخروی مفادات بھی حق کے ساتھ، لیکن حق سمجھ میں آ جائے، حق سمجھ میں آ جائے، یہ بہت اہم مسئلہ یہی ہے. ابھی بھی کچھ عرب ممالک میں انٹرویو لے رہے تھے کہ بہرحال عرض کر جناب سیدہ کے بارے میں کہ فاطمۃ الزہرا کون ہے، انٹرویو لینے والوں میں شاذ نادر بتا سکتا تھا. حق سے باخبر ہونے کی علامت ہے یہ، حق سے بے خبر ہے. پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی، چلو آپ کے بالکل تین بیٹیاں تھیں لیکن جتنی تعریف، جتنی تعریف جناب سیدہ کی ہے اس کی نسبت میں دوسری بیٹیوں کی کوئی تعریف نہیں کی ہے. جناب سیدہ کی تعریف بھی عجیب تعریف ہے. تو اس کے باوجود دیکھیے، تواصل بالحق حق کے پیغام پہنچانا، ایک جو پورا معاشرہ حق شناس ہو جائے اس معاشرے کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. پیغمبر کے بعد سے اب تک مسلسل غلط لوگ اقتدار پر آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیف ما تکون یولا علیم، جیسا آپ ہوں گے آپ کا حاکم ہوگا، آپ خود حق کو نہیں جانتے، باطل حاکم بھی اسی طرح کے ہوگا. ایک اہم چیز یہ ہے، دیکھو عمل الصالحات میں داخل ہے، تبلیغ دین، ارشاد جاہل، تنبیہ غافل، تنبیہ غافل یعنی کیا؟ غافل کو بیدار کرنا، متوجہ کرنا، یہ سب داخل ہے، لیکن اس کو اجتماعی ذمہ داری کو الگ بیان کیا قرآن نے. عمل الصالحات کا معنی کیا تھا؟ سارے اعمال صالحہ انجام دیا، تواصل بالحق بھی اسی میں شامل ہے. اس کے باوجود خدا نے الگ بیان کی اہمیت کے بنا پر، کیونکہ لوگ سمجھتے دین یہی مسجد میں جاؤ نماز پڑھو واپس آ جاؤ، یا ہم اگر شیعہ ہے تھوڑا سا اس پر اضافہ کرتے ہیں کیا، آزاداری کرو اور کچھ نہیں. آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے اس دین کو پھیلانا، آنے والے نسلوں تک بھی پہنچانا ہے اور پوری دنیا میں پہنچانا ہے, پوری دنیا کو تیار کرنا ہے استقبال ایمان کے لیے. ان دو حوالوں سے مرض, ایک یہ کہ آپ بحیثیت ایک مسلمان آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے پیغام اسلام کو پوری دنیا میں پہنچائے, دوسرا یہ ہے کہ سینکڑوں احادیث کے روشنی معلوم ہے کہ پوری دنیا کو رائے حق پر لانے والا کون ہے, امام ہے. تو امام کے لیے زمین کیا کرو, ہموا کر کچھ آگاہ کرو, آگاہ کرنا بہت مہم. یہودی آ گئے آپ مدینہ میں بس گئے تاکہ پیغمبر پر ایمان لائے, ان کی خبروں کی وجہ سے مدینہ کے عرب مسلمان, مکہ کے عرب نہیں ہوئے, مدینہ کے عرب مسلمان ہوئے یہودیوں کی خبروں کی وجہ سے. بہت اہم ہے آگاہ کرے, لوگوں کو آگاہ کرنا اس مقصد کے لیے. تواصل بالحق و تبلیغ دین کرنا, یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے. دین شناس پہلے ہمیں دین شناس ہونا ہے. وہ جو لطیفہ عام طور پر سناتے ہیں, کسی مسلمان نے ہندو کو اسلحہ کے ساتھ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ, کہا ٹھیک ہے تم کلمہ سکھاؤ, کہا کہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے. ایسا نہ ہوگا, ہر پہلے ہمیں خود آگاہ ہونا ہے, حق شناس ہو, پھر دوسروں کو حق کی طرف سمجھانے سے ہو جاتا ہے. آپ علم دیں گے تو علم دو دن چار کون نہیں مانے گا, اس طریقے سے سمجھا سکے آپ کو. کہتے ہیں گیلیلیو جو ہے جس نے ثابت کیا کہ زمین کیا ہے, زمین سورج کے اطراف میں گھومتی. اس سے پہلے نظریہ یہ تھا عیسائی پادریوں کا کہ زمین عالم کا مرکز ہے, پورا عالم زمین کے اطراف میں گھومتی. وہ دیکھ بھی رہے تھے سورج صبح ادھر تھا بعد میں ادھر پہنچ گیا, بس سب زمین کے اطراف میں گھومتے. تو اس نے ٹیلیسکوپ بنایا, اس کے ذریعے ثابت کیا کہ نہیں زمین گھومتی ہے سورج نہیں گھومتی. جو بھی ہو خلاصہ اس پہ پھانسی کا حکم ہوا, لیکن بڑا خاندان تھا اسی لیے توبہ پر راضی ہو گئے, توبہ کرنے کے لیے آ گیا. کہتے توبہ کیا کہ میں نے غلط بات کی ہے, زمین کے بہتر ہاں جی عزت کا خیال نہیں رکھا ہے. خلاصہ کہتے اسی وقت مٹی پر لکھ رہا تھا اپنے ہاتھ سے, میرے کہنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی, میرے تو ویسے حقیقت یہ ایک چیز ہے. حال لوگوں کو فکر دے دے. ابھی پوری دنیا میں جمہوریت کو مانتے ہیں, اگرچہ کہیں جمہوریت بھی نہیں, خود امریکہ میں بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دو تین سال پہلے دیکھا وہ 99% والی تحریک, یعنی 1% کے ہاتھ میں امریکہ کی دولت ہے. دنیا والے سب شاکی ہیں امریکہ سے کہ امریکہ والے ہمارے یہاں آزاد رہنے نہیں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن خود امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس طریقے سے کام کیا گیا ہے کہ جمہوریت کے سب عاشق, حقوق بشر امریکہ والے کے سب عاشق. تو فکر دینے سے مسئلہ, تو یہ تواصل بالحق ہے کہ فکر دینا ہم سب کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولانا کہ یہ ہمارے زمانے میں ہوا ہے, ورنہ مولانا کی ذمہ داری سب کی ذمہ, جو بھی حق جانتا ہے, البتہ صحیح جاننا چاہیے, ایک جملہ جانتا ہے نماز واجب اسی کو پہنچا دے, جو نہیں جانتے ہیں اس کو نہ پہنچائے, زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا خراب ہو. جتنے جانتے ہیں اتنا پہنچانا اور جاننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. وتواصوا بالصبر, پھر ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. وصیت عربی میں عرض کے اردو والا معنی نہیں ہے, یعنی ایک دوسرے کو بتانا, ایک دوسرے کو کہنا یہ کرو کہنا. تواصوا بالصبر, صبر کی وصیت کرتے ہیں کہ ظاہر حق کے لیے کیا ہے, صبر کی ضرورت ہے. حق جاننے کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے, حق پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے, لوگوں کو عمل کی طرف بھی بلانا ہے, عملی پہلو کی طرف بلانا. اس کے لیے نقشہ بنانا پڑے گا, منصوب بنانا پڑے گا, برنامہ سیٹ کرنا پڑے گا, اصولوں کو ہر جیسا طریقہ ہوتا ہے عملی کرنے کے لیے, زمان مکان کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے, ان سب کو اپنانا ہوگا. تو اس میں دیکھیں پیغمبر فرماتے ایک زمانے میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ امر معروف چھوڑ دیں گے, نہ اس میں ان کر بھی چھوڑ دیں گے. تو عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں, بدتر, معروف کو منکر سمجھیں گے, منکر کو معروف سمجھیں گے. اور منکر, منکر یعنی بری چیز, بری چیز کا حکم دیں گے, اچھی چیز سے منع کریں گے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہے, آپ خود دیکھتے ہیں, چھوٹی بچی کوئی بتا رہے تھے, چھوٹی بچی کو اگر روزہ رکھوائے تو عزیز اقارب سب منع کرتے, کیا کیا چھوٹی کی بچی کو تم نے روزہ رکھا. اگر وہ نہیں رکھ سکتی ہے تو شریعت میں اجازت ہے, اگر رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھوانا واجب ہے. یا پردے کے لحاظ سے اتنی چھوٹی بچی کو تم نے پردہ پہنایا ہے, تو اس طریقے سے نہی ہے معروف امر بے منکر, جبکہ معاشرے میں کیا ہے تواصل بالحق و تواصل بالصبر. معاشرے ایسا ہو جائے, اگر معاشرے میں ایک دوسرے کو تواصل یعنی پورا معاشرے ایک دوسرے کو امر بے معروف کرے نہی از منکر کرے تبلیغ کرے, تو اس وقت اقدار زندہ ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی اس ہمارے زمانے میں شہادتوں پہ جوان کو جوان کس طرف جاتے ہیں, عشق و عاشقی کی طرف جاتے ہیں, حیوانات کی طرح زندگی کرتے ہیں, لیکن کوئی جوان شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں. کتنے ہم خود جنگ کے دوران ایران میں تھے, سینکڑوں جاتے تھے ہفتے میں, سینکڑوں شہید ہو کر آتے تھے, سینکڑوں دوبارہ محاذ پر جاتے تھے. لبنان کو دیکھیے, عراق کو دیکھیے, بلکہ اب تک فیریوں کو بھی دیکھیے. آپ سمجھائیں گے معاشرہ, اگر پورا معاشرہ ایک فکر کے مالک ہو تو سخت ترین عمل شہادت ہے, اس کے لیے سب آگے بڑھتے ہیں. مشکل ترین عمل کیا ہے؟ شہادت ہے, اس میں شک نہیں ہے. یعنی انسان جب مر جاتا ہے اب تک جو کچھ کمایا ہے سب سے ہاتھ دھوتا بیٹھتا ہے, جو کچھ آئندہ کرنا چاہتا ہے آرزو یہ ہے تمنا یہ ہے سب سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن جب معاشرے میں یہ قدر زندہ ہو, ایمان مضبوط ہو جائے, ایمان مضبوط ہونے میں معاشرہ کل اگر اس کو مان لے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اثر زیادہ ہوتا ہے. تواصل بالحق و تواصل بالصبر, تو معاشرہ پورا صبر کی طرف بلائے تو سارے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا. ہمارے زمانے میں امام خمینی نے اس حقیقت کو ثابت کیا کہ معاشرے میں اس فضیلت کو زندہ کرو تو کیا ہے لوگ آسانی سے اس پر عمل کریں گے. اب ہماری ذمہ داری کوشش کریں, امام خمینی ایک خوبصورت جملہ کہا, کبھی ہماری ذمہ داری انجام وظیفہ ہے, تو شریعت کے حکم اس پر عمل کریں گے, نتیجہ ملنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, عالم خدا کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارا ہاتھ میں یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے دے. اس حوالے سے انسان بہت قربان, بعض وقت ہوتا ہے نا جتنی کوشش کریں گے, دیکھو طاغوت کو دیکھے, استکبار کو دیکھے, دنیا کے شیاطین کو دیکھے, ان کے سامنے ہم کیا کر سکتے, مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو دیکھو آپ کی ذمہ داری یہ نہیں, آپ کی ذمہ داری اپنا کام کرنا ہے, خدا کی اطاعت کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, باقی خدا پر ہے. آپ کی اصل ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری حکم خدا پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان ہے, اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس کو خدائی بنانے کی انشاءاللہ توفیق ملے گا. اگر کوئی سوال ہے سوال کرنا. وہ تو روز قیامت کہتے ہیں, میں نے تو جنت میں کہا نا, تو وہ شروع میں دیر کر کے جائیں گے, وہ اندر نہیں جائیں گے نا, تو ہم اندر جائیں گے. تو عرض یہ ویسے مذاق ہے, لیکن بہرحال دیدار حقیقت میں دو روحوں کی ملاقات. مثلا فرض کیجئے عالم خواب میں کیا ہے, آپ سو رہے تھے, کسی اور نے کسی اور کو اٹھا کر لا کر آپ کے پاس رکھ دیا اور آپ کے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا, پھر لے گیا, تو ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جسم کی تو ملاقات ہو گئی نا, دونوں جسموں میں ملاقات ہو گئی, ہاتھ بھی دے دیا ہے, لیکن اس کو کوئی ملاقات نہیں کہتا ہے. ملاقات دو روح کے ارتباط کا نام ہے. تو خدا کے ساتھ ایک روحانی ارتباط ہوگا. ابھی ہمارے پاس خدا پر علم ہے, علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, صاحب کمال و جمال ہے, اس عالم کے ہر چیز خدا کی نشانی ہے, لیکن اپنے اندر سے خدا کو پا لینا یہ حالت ہے. اس حالت کو سمجھانے کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرض کیجئے آپ جانتے ہیں کیا نا, کسی نے کہا ایک میوہ کے بارے میں, یہ میوہ ایک میوہ کے بارے میں بتایا, ایسا میوہ ہے جو مزیدار ہے, وہ ہے یہ ہے, ہزار دفعہ بتایا اس میوے کے بارے میں, آپ کو سمجھایا, لیکن آپ نے جس دن میوہ کو کھایا اس دن اس میں حقیقت سمجھ میں آ گئی. دو علم ہوتا ہے انسان کے پاس, ایک علم حضور, ایک علم حصولی. معلومات کے ذریعے جو علم آتا ہے اس کو علم حصولی کہتے ہیں. خود جو معلوم ہے خود شے آپ کے پاس آتا ہے اس کو علم حضوری کہتے ہیں. فرض کرے بیمار ہوں, جس وقت بیمار ہوں میں بیماری کو اپنے اندر پاتا ہوں, یہ حضوری ہے, یعنی خود بیماری حاضر ہے میرے اندر. ٹھیک ہونے کے بعد اسی بیماری کے بارے میں سوچتا ہوں, اس وقت بیماری کی تصویر ہے, بیماری حاضر نہیں بیماری کی تصویر, اس کو علم اصولی کہتے ہیں. تو دو, تو قیامت کے دن خدا کے متعلق حتی دنیا میں بھی عمل کے ذریعے کسی حد تک خدا کے حضور کا احساس ہو کرتا ہے دل کے ذریعے. مولانا کیا فرمائے, جب کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو دیکھا ہے, فرمائے نہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, بل رأت القلوب بحقائق ایمان, حقیقت ایمان کے ذریعے دل نے خدا کو دیکھا ہے. تو ملاقات بھی کیا ہے, یہی روحانی, میرے روحانی لحاظ سے میں خدا کی دیدار مجھے نصیب ہوتا ہے. ہمارے دل میں جو محبت ہے, نفرت ہے, خوشی ہے, غم ہے, سب حضوراً موجود ہے. ایک دفعہ بڑی خوشی ہے, عیش کرتے خوشی میں, دس دن کے بعد اس خوشی کی تصویر ہے, تو وہ خوشی حضوراً موجود ہے آپ کے پاس, دس دن کے بعد اس کی تصویر ہوتی ہے, اس کا تصور ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح سے حضوراً خدا کو پا سکتے ہیں, یعنی یہ سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کی. میں اس مقام تک دعا کریں گے پہنچ جائے خلاصہ. فی الحال ہم نامحرم ہیں, لیکن علماء نے جو بیان کیا ہے ملاقات کی کمرنگ تصویر یہ ہے خلاصہ. محمد وآل محمد يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدای امام کے ظهور میں تعجیل فرما, خدای حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما, خدای ہمارے اعمال عبادات و روزے نماز سب کو قبول فرما. خدا اس مہینے سے خارج ہونے سے پہلے ہمیں تمام گناہوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, سارے اہل بیت کو, پیغمبر خدا اور اہل بیت کو ہم سے راضی فرما, ان کی شفاعت کا ہمیں اہل فرما. خدایا شایان اہل بیت کے درمیان اتحاد اور عالم کو استقبال امام کے لیے, اپنے آپ کو اور عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. ہماری مساجد, مدارس, حوزات علمیہ, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے, مؤمنین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو, خدایا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا جمہوری اسلامی ایران کے لیے جو مشکلات درپیش ہیں ان تمام مشکلات کو آسان فرما. عراق میں محبان اہل بیت کی مدد فرما. خدایا پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. اس ملک جو جس بحران سے ہمارا ملک دوچار ہے, خدایا اس ملک کی حفاظت فرما. خدایا اس ملک کو فقر اور غربت اور اختلاف کی بدبختی سے نجات عطا فرما. اس ملک کے حکمران, عوام, سیاست مدار, خواص, مرد, عورت, علماء, سب کو تیری بندگی کے مطابق تیری حکومت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے بے گناہ اسرا جو زندانوں میں اسیر ہے, جہاں بھی ہو, شیخ زکزاکی ہے, ظاہراً آزاد ہو گئے شیخ زکزاکی, ہاں جی, اور بحرین کے علماء, مؤمنین, یمن کے مجاہدین, جو بھی جیلوں میں اسیر ہے, خصوصاً پاکستان کے جو لاپتہ برادران ایمانی ہیں, خدایا بحق اسرائے کربلا انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا خدایا ہم سب کے حاجات شرعیہ بحق اہل بیت, بحق محمد و آل محمد, بحق رمضان مبارک, ان سب کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور شہداء ملت اور بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.